کبھی دو آدمیوں میں کسی مسئلے پر گفتگو ہو رہی ہے, کسی لین دین پر گفتگو ہو رہی ہے, ایک آدمی اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہے, ایک آدمی دوسرے آدمی کو ڈراتا ہے, خدا سے ڈرو, خدا کی پکڑ سے ڈرو, جواب دینے والا کبھی بڑی بے تکلفی سے بول جاتا ہے کہ مت کچھ آؤ گچھ رائے جائیے. یہ جملہ بہت زیادہ خطرناک جملہ ہے, اور مزید خطرناک اس لیے جب آدمی کسی خطرناک جملے کو محسوس کرے تب تو بچنے کی امید ہے, لیکن جب کوئی آدمی محسوس بھی نہ کرے تو پھر یہ جو ذرا مختصر سے وقت میں معراج کی تھوڑی سی تفصیل سنائی گئی, میں اسی پہلو کو اصل میں بار بار سمجھا رہا تھا, ضروری مین آیا دینا تاکہ ہم آپ کو دکھائیں وہ سب کچھ. اب اس کے بعد مسلمان کیسا کچھ کیسے کہہ سکتا ہے مرد کو تھا وہ تو کہہ رہا ہے میں دیکھ کر کیا ہے, وہ تو فرما رہا ہے میں دیکھ کر کیا ہے, اللہ نے ان کو دکھایا ہی اسی لیے. اب کیسے مسلمان کہہ رہا ہے مرد کو تھا کچھ خطرناک جملہ یہ کسی اعتبار سے ہے, جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے وہ چیز اتنی ہی نازک بھی ہوتی ہے. مثلاً آنکھ بہت قیمتی اور بہت نازک, مثلاً گھر میں جوان بچی بہت قیمتی بہت نازک, جو ڈائمنڈ جتنا قیمتی اتنا ہی نازک, گرے گا تو ہو جائے گا. ضابطہ یہ ہے جو چیز جتنی قیمتی اتنی ہی نازک, جو چیز جتنی قیمتی جتنی نازک اتنی ہی قابل حفاظت, اتنی حفاظت بھی چاہتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آنکھ کی حفاظت کے لیے خدا نے ایسا انتظام کیا ہے جو انسان کے ارادے کی تابع بھی نہیں رکھا. ارادے کی تابع کا مطلب ہم اپنا ارادہ کریں اور پھر وہاں تک پتھر چلنے والا ہو, تو ہم ارادہ کریں گے ہاتھ اوپر کریں گے سر نیچے ہٹائیں گے تاکہ پتھر سر میں نہ لگے, تو ہم نے ارادہ کیا ہاتھ اٹھانے کا, سر ہٹانے کا, دیوار کے پیچھے چھپنے کا, یہ ہمیں اپنے ارادے سے. لیکن آنکھ کا معاملہ اللہ نے اس سے بھی آگے رکھا, وہ کیا ہمارے ارادے سے پہلے آنکھ بند ہو جاتی ہے. میں اس کو پوری طرح نہیں سمجھا سکتا ہوں کیونکہ ہمارا سبجیکٹ میڈیکل نہیں ہے, میں سمجھا نہیں سکتا, ہو سکتا ہے کوئی میڈیکل کا طالب علم ہو وہ سمجھائے گا اس کو, یا اگر اس کو بھی سمجھ میں آ گیا ہو تب. جب آدمی کا پاؤں کسی کانٹے پر پڑ گیا تو ارادے سے پہلے پاؤں واپس اٹھ جاتا ہے. ایک بار آدمی نے ارادہ کیا اور ارادہ کر کے اب پاؤں واپس اٹھا رہا ہے, اس ارادے سے پہلے پاؤں واپس اٹھنے لگتا ہے. اس کے لیے میڈیکل میں چپٹر ہے پورا, وہ کیا ہے وہ میں سمجھا نہیں سکتا, لیکن بہرحال خدا نے یہ سسٹم رکھا ہے کہ تمہارے ارادے سے پہلے تمہارے اندر بچاؤ کا جذبہ رکھا گیا. آنکھ بہت نازک ہے اس لیے اس کے اوپر ایسا شٹر لگایا گیا جو شٹر انتہائی تیزی کے ساتھ کھلتا اور بند ہوتا ہے, کھلتا اور بند ہوتا ہے تاکہ تمہاری آنکھ کی حفاظت ہو. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ایمان بے انتہا قیمتی, بے انتہا نازک اور قابل حفاظت. لہذا ایسا جملہ جس کی بنا پر یہ ایمان ختم ہو چکا اور آدمی کو پتا بھی نہ چلا, اس سے بہت زیادہ بچنا ہوتا ہے. عام طور پر ہم لوگ بتاتے بھی نہیں ہیں, بتاتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے, اور مجھے ڈر اس وجہ سے لگتا ہے کہ آج کا مسلمان بے رات نہ جانے وہاں سے کیا بول جائے. ورنہ بہت سارے ایسے جملے ہیں جن جملوں کو بولنا سخت منع ہے, ایسا جملہ بالکل نہیں بولنا بھائی, آپ ایمان سے خارج ہو جاؤ گے. تو یہ سنانے پر بھی مسلمان سے ڈر لگتا ہے, پتہ نہیں آگے سے کیا کہہ دے گا. مطلب فرض کیجیے ایک شخص اپنی بہن سے کہتا ہے یہ لباس آپ کا ٹھیک نہیں ہے, وہ کہتے ہیں نہیں نہیں چلے گا آج کے بغیر نہیں چلے, ہمارے اسلام نے منع کیا ہے, وہ کہتے ہیں آج یہ اسلام نہیں چلے گا. تو کتاب دکھاتی ہے یہ عورت اسلام سے باہر نکل گئی, کتاب میں یہی لکھا ہے کہ جو آدمی یہ کہہ رہا ہے یہ اسلام آج نہیں چلے گا, اس کا مطلب کیا نکلا؟ خدا نے تو کہا ہے قیامت تک کے لیے اسلام, مگر میرا فیصلہ یہ چلنے والا ہے. حضور نے تو کہا ہے میرا دین قیامت تک کے لیے, مگر میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ چلنے والا ہے. خدا اور حضور دونوں کا کہنا یہ ہے کہ دنیا کے ہر طبقے اور ہر دور کے لیے میرا یہ بنایا ہوا نظام آئے گا. ہمارا کہنا یہ کہ ان فٹ ہو چکا ہے, ان تمام باتوں کو ہم کہہ رہے ہیں ایک آپ کا چاہیے اسلام. اسی طرح سے جملہ جب آدمی بولتا ہے مت کساؤ گچھت, اس کا مطلب کیا ہوا؟ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، حساب دینا ہے، حق ادا کرنا ہے، کسی کا کھایا ہوگا وہ دینا پڑے گا، کسی کو ستایا ہوگا معاوضہ ہو جائے گا. یہ ساری باتیں جو بیان کی جا رہی ہیں یہ بیان کی ہوں گی یا تو قرآن میں یا حدیث میں. ان دونوں چیزوں کو میں نہیں مانوں گا. اگر کوئی انسان اپنی آنکھ سے دیکھ کر آ کر بتاتا تو میں مانوں. یہ ہے نقص کچھ. اسی طرح سے جملہ یہاں کم ہے، نسبتاً کم ہے. کیا بولا جاتا ہے؟ رہے انسان کیا ہو، انسان کو خاک خاک رہ لو خاک سے مت لو. یہ تو عرب کے کافروں کا تصور تھا کہ انسان مٹی ہے، مٹی میں مل گیا مر گیا دوبارہ کہتے زندہ ہوگا. قرآن اس کو بار بار اس کو نقل کرتا ہے. کافر کہتے ہیں ایزا متنا، جب ہم مر جائیں، وکنا ترابا، مٹی ہو جائیں، ایمان مبعوثون خلقا جدیدا، دوبارہ ہم کہتے دوبارہ زندہ ہوگا. قرآن کا جواب دیتا ہے اور طرح طرح سے اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. کبھی کہتے ہیں میں نے تم کو پہلی مرتبہ بنایا، میں کوئی تھوڑے گیا ہوں پہلی مرتبہ بناتے بناتے، دوبارہ میں بنا نہیں سکوں گا. قلم یا بھی خلق ہند، اللہ تعالیٰ درد تھکا نہیں ہے. وما مسنا من لغوب، ہم کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی ہے پہلی مرتبہ بناتے بناتے دوبارہ میں بنا نہیں سکوں گا. یہ کہتے ایک مرتبہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک کافر آیا، کہیں نالے سے اس نے یا کسی جگہ قبر کھل گئی تھی، وہاں سے کوئی ہڈی اٹھا رہا ہے، انسان کی ہڈی. وہ ہڈی لے کر کے ہا کر کے حضور کو مزاق کرتے ہوئے کہہ رہا ہے یہ ہڈی دوبارہ انسان کیسے بنے گی؟ آپ بتاؤ مجھے کیسے بنے گی، آپ بتاؤ نا آپ کیسے بنے گی. حضور خاموش. اور جب کوئی آدمی بدتمیز ہوتا ہے تو زیادہ ہی چڑھ جاتا ہے اوپر. تو بدتمیزی کہ نہیں آپ مجھے جواب بتائیے کیسے بنے گی دوبارہ، جی بتائیے کیسے بنے گی. حضور خاموش، کچھ نہیں کہہ رہا. تو سور اپنا یاسین شریف نازل ہو ہی رہی تھی. اولا میرا انسان، اس انسان کو آپ نے دیکھا؟ خالق نام نطفہ سے، نطفے سے میں نے اس کو پیدا کیا. خریدا ہوا خصیم مبین، اور آپ سے آ کر بحث کر رہا تھا اور بحث میں بھی لڑ رہا تھا، جھگڑ رہا تھا آپ سے. کال من یحیی العظام، کہہ رہا تھا ہڈی کون دوبارہ پیدا کر سکتا ہے؟ کون آپ جواب میں کہیے یحیی الذی اول مرہ، جس نے پہلی مرتبہ اس ہڈی کو بنایا وہی کو دوبارہ بنایا. کچھ یحیی الذی اول مرہ، جس نے پہلی مرتبہ اس کو بنایا وہ دوبارہ بھی بنایا. تو ایسا جملہ بولنا، کبھی انسان کو پریشانی آ گئی، پھر پریشانی ہوئی، دوسری پریشانی آ گئی، وہ ابھی حال ہی نہیں ہوتی، تیسری پریشانی آ گئی، اب ہو گیا بہت زیادہ پریشان. اس پریشانی میں ادھر سے ایک مسئلہ، دوسرا صحت بھی خراب ہو گئی، خدا نہ خاصا گھر میں حادثہ ہو گیا، ماں بیمار ہو گئی، کاروبار بیٹھ گیا، تو ٹینشن پہ ٹینشن آ گیا. اب ادھر سے شوگر بڑھ گیا، گھر سے کہ کئی ساری پریشانی آ گئی، پریشان ہو گئے تھے. آدمی کہتا ہے نوسن ایسے آخلاق قرمت، مطلب یہ نوسن آخلاق قرمت، اس کا جملے کا مطلب کیا ہوا؟ خدا نے مجھ پر جتنی مصیبتیں ڈالی میں ان مصیبتوں کا حقدار نہیں تھا، میں نے اتنے جرائم نہیں کیے جن جرائم کی بنا پر مجھ پر یہ مصیبت آ گئی. بل فاض دیگر گویا ہم خدا کی طرف ظلم کو منسوخ کرتے. جوان بیٹا مر گیا، حادثہ ہو گیا، پریشانی کا حادثہ جلدی بند ہوا، تو کبھی کبھی عورت فوراً یہ کہہ دیا جاتی ہے خدا ہے اسی نے احمد مرائی بیٹا، تمہیں نو احمد مرائی بیٹا. کبھی کبھی ہمارے یہ مصنفین بھی، اخباروں والے بھی، تقریر کرنے والے بھی کیا جملہ بولتے ہیں؟ بہت اچھا نوجوان تھا، بہت قابل تھا، بہت اچھا لیڈر تھا، بہت اچھا عالم تھا، موت کے بے رحم پنجوں نے ہم سے چھین لیا. بولتے ہیں نا جملہ، موت کے بے رحم پنجوں نے چھین لیا. یہ کس کو کہہ رہے ہیں بے رحم؟ اچھا اور کہتا ہے بے وقت کی موت ہو گئی. بے وقت کی موت، موت بے وقت ہو سکتی ہے؟ تو خدا نے فیصلہ کر دیا ہے آپ دنیا میں جا رہے ہیں اتنے وقت کے لیے، تو جتنے وقت کے لیے خدا نے دنیا میں بھیجا تھا اتنے وقت کا اس کو واپس لے لیا. ہم کہہ رہے ہیں نہیں بے وقت ہو گیا ہے، تو گویا خدا کے سسٹم کو ہم بے وقت کہہ رہے ہیں. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اپنی زبان کو کنٹرول رکھنے کی. حدیث نبی نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ کبھی اپنی زبان سے وہ جملہ بول جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ایمان سے خارج ہو چکا ہوتا ہے اور اس کو پتہ نہیں. اور کبھی بندہ اپنی زبان سے وہ جملہ بول جاتا ہے کہ خدا کے ہاں وہ پیارا بن چکا ہوتا ہے جملہ بولنے کی وجہ سے، مگر اسے پتہ نہیں ہوتا، اسے پتہ نہیں ہوتا. اس کی مثال میں بتاتا ہوں، ہم نے ایک مصیبت زدہ انسان کو دیکھا اور دل میں نفرت پیدا ہو گیا، اچھا ہو گیا. اور کبھی مصیبت زدہ انسان کو دیکھا دل میں رحم پیدا ہوا، خدا ہے تو رحم کرنا، تیرا شکر ہے ہم کو ایسا نہیں بنایا. بس نہ ہمیں زبان سے کچھ بھی نہیں کہا، دو قسم کے جذبات دل میں ابھرے. ان جذبات پر خدا ان کا اللہ کے ساتھ پیدا ہوگا، تیرے دل میں نفرت آئی اس کی، میں تجھے چکھاؤں گا. اور تمہارے دل میں رحم آ گیا, تم محفوظ ہو, اس سے رحم آ گیا تمہارے دل میں, ظاہر زبان سے کچھ بھی نہیں کیا. کہتے ہیں نا ڈاکٹر اقبال نے جب ایک ربائی کہی, تو ربائی کہتے ہیں جس شعر میں چار مصرے ہوں. اب کیا بہار کے لڑکوں کو تو پتیلا بھی معلوم نہیں ہے. ربائی کہتے ہیں وہ والی نظم جس میں چار مصرے ہوں, ایک شعر کا آدھا اس کو کہتے ہیں ایک مصرا, تو شعر مل کر پورا ہو جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں شعر. جیسے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, یہ بنا ایک مصرا, مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا, اب بنا ہی پورا شعر. تو پھر چار مصروں میں ایک پوری بات کہہ دی جاتی ہے, چار مصروں میں ایک بات پوری جب ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں ربائی. اور ڈاکٹر اقبال نے ایک ربائی کہی تھی, وہ اس ربائی کے بارے میں کہا جاتا ہے, اس نے کیا فارسی میں ہے وہ, تو غنی اظہر دو عالم من فقیر, روزے من تر عذر ہے من فضیر, تو اگر بینی حساب نا وزیر, از نے کہا ہے مصطفیٰ پہ نا وزیر. اس میں جو کیا بات اس نے کہی, کہتا ہے یا اللہ آپ اس کائنات میں سب سے زیادہ غنی ہیں. غنی کا مطلب ساری دنیا کے انسان آپ کی نافرمانی کریں آپ کو کوئی نقصان, اور ساری دنیا کے انسان آپ کی فرما برداری کریں آپ کی عظمت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں. حدیث نبی ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا, اللہ تعالیٰ یوں کہتے ہیں ساری دنیا کے انسان ہر لمحے اگر میری عبادت کریں اس طرح سے کہ ایک ساعت یہ جتنی دیر آنکھوں ہوتی ہے اتنی بھی نافرمانی میری نہ کریں, میری عظمت میں اتنا بھی اضافہ ہونے والا نہیں ہے جتنا اضافہ سمندر میں ایک قطرہ ڈالنے سے ہو جائے گا. تو اضافہ کیا ہوگا وہاں, مان لو وہاں اضافہ ہو گیا, میری ذات میں تو اتنا بھی اضافہ نہیں ہوگا ساری دنیا کے انسان اگر میری عبادت کریں گے. اور اگر ساری دنیا کے انسان ہر وقت میری نافرمانی کریں اور میری بات اتنی دیر کے لیے بھی نہ مانیں جتنی دیر میں ان کی آنکھ یوں ہوتی ہے, میری ذات میں اتنی کمی بھی ہونے والی نہیں ہے جتنی کمی چڑیا نے سمندر میں چونچ مارا اور اس کی چونچ میں جتنا پانی نکل کر آ گیا اور سمندر میں کمی ہو گئی, اتنی کمی بھی میری ذات میں ہونے والی نہیں ہے. ہمارے سمندر میں کمی کیا ہوگا؟ یہ حدیث ہے. اور کہاں ہے؟ قرآن کریم میں آیت ہے, لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم إن عذابی لشدید, 13ویں پارے میں آیت ہے. اس آیت کے ذیل میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے تفسیر ابن کثیر میں. تو اللہ تعالیٰ شانوں کا عالم تو یہ ہے, اس لیے جب بندہ خدا کے متعلق ایسے جملے بول جاتا ہے تو اس سے خطا ہو جاتا ہے, بیچارے کو پتا نہیں ہوتا میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. تو ڈاکٹر اقبال نے کہا یا اللہ آپ تو غنی ہیں, سارے دنیا کے انسان عبادت کر رہے تو آپ کو پروا, سارے نافرمانی کر رہے تو آپ کو پروا, تو غنی اب ہر دو عالم من فقیر محتاج تو ہم, تو اگر بینی حساب ہم نہ گزیر, قیامت کے دن اب تو میرا حساب نہ لیں, حساب کے بغیر ہی فیصلہ کر دیں کیونکہ وہاں ہے نہیں کچھ, اندر ہے نہیں وہاں کچھ, لہذا حساب نہ لے لیں. لیکن اگر حساب لینا ہی ضروری ہوگا کیونکہ آپ کا قانون ہے, اتنی مہربانی کریں حضور کی موجودگی میں حساب نہیں لیں گے, حضور کو تکلیف ہوگی میری وجہ سے, میرا امتی اقبال اتنا قابل اتنی خوبیوں والا اس کے متعلق لوگوں کے خیالات نہ جانے کیا کہتے, اور میں سمجھتا ہوں حضور کو جو شرمندگی ہوگی وہ مجھے برداشت نہیں ہے, میرا جو ہوگا سو ہوگا وہ تو برداشت کر لوں گا. تو غنی اب ہر دو عالم من فقیر, روز محشر عذرائے من فقیر, تو اگر بینی, اگر آپ سمجھ رہے ہیں حساب ناگزیر میرا حساب ضروری ہے, از نگاہ مصطفیٰ حضور کی نظروں سے انہا بدیر اوجھل کر کے حساب, جس وقت وہ ہو اس وقت نہیں, جس وقت میرا حساب ہونے والا اس وقت حضور کہیں اور ہونے چاہیے ان کی موجودگی میں نہیں. کبھی کبھی شریف بچہ جو ہے وہ کہتا ہے جی باقی تو کچھ نہیں, اگر آواز نے سن لیا پھر کیا ہوگا, لڑکا پکڑا گیا, کہاں پکڑا گیا, کسی پارک میں بیٹھا ہوا تھا کامل اعتراض حالت میں, اب تم کو نہیں چھوڑیں گے, اب مجھے معافی دے دو, اب نہیں کہو میں نے تم کو گھر والا کہا نہیں نہیں میرا آواز مجھے باقی جو ہوگا تو ہوگا, مگر آواز برداشت نہیں کر سکیں گے, ہمارا لڑکا اتنا خراب ایسی غلطی اس نے کی, تو اس کو اپنی بے عزتی اپنی پٹائی کی فکر اتنی نہیں جتنی ان کا ڈر اگر ذرا سے حیا ہوئی, اور اگر حیا سے پار ہو چکا ہوگا پھر تو کوئی پرواہ نہیں. بس اسی طرح سے جب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے متعلق نے سنا ڈاکٹر اقبال نے یہ شعر کہا, تو مولانا الیاس صاحب نے فرمایا تھا ڈاکٹر صاحب کی زندگی معلوم نہیں کیسی کیسی رہی ہے, واقعی رہی ہے, کیونکہ جرمنی میں وہ لندن میں تہجد پڑھتے تھے, ڈاکٹر اقبال نے لندن میں تہجد ہی پڑھا اور خود بھی کہا ہے گنستانی ہواؤں میں تھی برف کی تیزی, چھوٹے موٹ سے لندن میں بھی آداب تارخے تھی, جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی چنگری ہے جو اپنا پورا, تو میں چھوٹے موٹ سے لندن میں بھی آداب تارخے تھی, یعنی تہجد میں نے لندن میں بھی نہیں چھوڑا, دادا کرے جوانی کا عالم.
مروجہ تعلیم پڑھنے والا,
اکسفورڈ میں غالباً اسے پڑھ رہے تھے, وہاں کہہ رہے ہیں میں نے تہجد نہیں جوڑا. اس کے بعد جرمنی گئے, جرمنی میں ڈگری لی, خیر نمازیں بھی چھوڑی, بیچ میں گناہ بھی ہوئے, اس میں کیا ہوا, بیچ میں بہت اچھی حالت بھی ہو گئی تھی. ایک زمانے میں لاہور کے اندر وہ صبح کو چھت پر چڑھ کر 2 گھنٹے قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور سارا محلہ سنتا رہتا تھا, آواز بڑی اچھی تھی. تو 2 گھنٹے تک قرآن چھت پر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور ایک دفعہ بیمار ہو گئے, رمضان میں روزے ہی نہیں رکھے. تو یہ سارے پہلو رہے ہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب نے کہا, ڈاکٹر صاحب کی زندگی کیسی کیسی رہی کیسی نہیں, یہ تو اللہ جانے اور وہ جانے. البتہ جب یہ شعر انہوں نے کہا تھا تو مجھے محسوس ہو گیا تھا ان کا مقام بہت زیادہ اونچا ہو گیا. تو کبھی آدمی اپنی زبان سے وہ جملہ بول جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا مقام بڑھ جاتا ہے, اور کبھی ایسا جملہ نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کا حال تباہ ہو جاتا ہے, آدمی کو پتہ نہیں رہتا. اس لیے ایک تو ہے بے دین ہو جانا, ایک ہے دین کا مذاق اڑانا, وہ زیادہ خطرناک. دین کا مذاق اڑانا, دینی چیزوں کا مذاق اڑانا, دینی تعلیم کا مذاق اڑانا, دینی علامتوں کا مذاق اڑانا. جیسے بہت سارے لوگ ڈال کیا ہے ایسا. بھوپال میں گزر رہے تھے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب, ان کو کشف ہوتا تھا بہت زیادہ, بلکہ اتنا زیادہ کشف ہوتا تھا کوئی آدمی آتا تھا تو آ کر کے کہتے وہ ڈاڑ دیتے تھے, کبھی ڈاڑ کر کہتے تھے کیا بری نیت لے کر آئے ہو میرے پاس. اس نے ابھی کچھ کہا ہی نہیں, وہ کہتے کیا بری نیت لے کر آئے ہو میرے پاس. کشف یہ اللہ کا ایک عطیہ ہے, کہیں کبھی ہو جاتا ہے. حضرت عمر, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے, حضرت عثمان غنی, ایک آدمی آیا کہہ لگا واپس جاؤ, تمہاری آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہے. وہ بیچارہ راستے میں آ رہا تھا کسی عورت کو دیکھ کر, کسی عورت پر نگاہ پڑ گئی, حضرت عثمان نے نظروں کو دیکھ کر یہ فرمایا تمہاری آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہے. کشف کبھی ہوتا اللہ تعالیٰ چاہنے سے, بندے کو اس میں کوئی دخل نہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی چاہتا ہے کشف ہو مگر ہو ہی نہیں رہا ہے, اور ایک آدمی چاہتا ہے مجھے نہیں ہونا چاہیے پھر بھی ہو رہا ہے. جیسے معجزہ, نبی چاہتا ہے معجزہ ہونا چاہیے مگر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ نہیں کیا تو نہیں ہوا معجزہ, اور کبھی نبی کی چاہت بھی نہیں ہو پھر وہ معجزہ ظاہر ہو گیا. تو معجزہ, اس لیے معجزے کبھی انکار نہیں کرنا چاہیے, کشف و کرامت کبھی انکار نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اصل میں کشف کرامت و معجزہ یہ انسان کا کام ہوتا ہی نہیں, وہ تو اللہ کا کام ہوتا ہے, ہاتھ ہوتا ہے انسان. مثلا جی فلان صاحب, میں مثال بتاتا ہوں, اے صاحب نے کہا کہ جی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ شریف خط پہنچا, گورنر صاحب تھے, ان کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص, اس نے مصر سے خط لکھا کہ مصر کے لوگوں کا رواج یہ ہے کہ دریائے نیل جب خشک ہو جاتا ہے تو یہ ایک جوان بیٹی کو لے جا کر دریا کے کنارے ذبح کر دیتے ہیں اور وہ بلی چڑھا دیتے ہیں, قربانی دے دی تو دریا چلنے لگتا ہے. تو اس سال اب اسلام آ چکا ہے یہاں, انہوں نے تیاری کر لی ہے, تو میں نے روک دیا, یہ نہیں کر سکتے آپ, دریا خشک ہو چکا ہے کیا کریں. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس خط آیا, انہوں نے یہاں سے لکھا دریا کے نام خط, اگر تجھے خدا کے حکم سے چلنا ہے تو چلو, اور اگر نہیں تو ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے. اور فرمایا یہ خط دریا میں ڈال دو, دریا کا خشک تھا وہ. بہرحال دریا ڈالا گیا, دریا میں خط ڈالا گیا, تو اگلے دن صبح کو 16 ہاتھ گہرا پانی دریا نیل میں آ چکا تھا, اور اس کے بعد سے آج تک دریا نیل کبھی خشک نہیں ہوا. سنا ہوا کیا دوسرا مسلمان کہتا ہے یا ڈھکوسلے ہیں, یہ نہیں سنانے چاہیے, یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ بہت اچھا, کس سے نہیں ہو سکتا؟ اگر آپ کہیں گے حضرت عمر سے تو ہاں یقین حضرت عمر سے نہیں ہو سکتا, آپ کہیں گے عبداللہ نے عمر نے آپ, اس سے بھی نہیں ہو سکتا, لیکن خدا سے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو ہو نہیں سکتا انسان سے, مگر وہ ہوتا تو خدا کیسے ہے, انسان سے نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی بیمار لا علاج ہے اور کبھی کسی چھوٹے ڈاکٹر کے ذریعے سے علاج ہوگا, کہنے لگا صاحب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. حکیم اجمل خان کے پاس ایک آدمی آیا نبض پکڑی, کہنے لگا صاحب تمہارا علاج تو ہے ہی نہیں دنیا میں. حکیم اپنے زمانے میں سب سے بڑے حکیم مانے جاتے تھے دلی میں, حکیم اجمل خان کہہ رہے ہیں اس کا علاج ہو ہی نہیں سکتا. تو میں کیا, وہ بیچارہ نکلا خودکشی کرنے دریا جمنا میں دلی میں, اب اس نے ارادہ کیا میں دریا میں چھلانگ ماروں گا, کیونکہ سخت تکلیف تھی, سخت ترین تکلیف تھی, معدے میں شاید کینسر تھا, تو سخت ترین تکلیف دریا کے کنارے بیٹھ کر سوچ رہا ہے. اسی سوچتے اس نے کیا دیکھا, دریا کے کنارے پر, جمنا کے کنارے پر آج بھی تربوز اور خربوز بہت ہوا کرتے ہیں. تو تربوز اور خربوز, اس نے ایک سانپ, اچھا تربوز سانپ کھاتا ہے, تو کالا سانپ آیا تربوز کو کسی طرح سے اسے توڑا اور کھایا اس نے. اس کے بعد پھر اس نے کہا مرنا چاہیے پہلے یہ تربوز کھا کے دیکھوں گا, اگر سانپ کے زہر سے مر گیا تو چھلانگ لگانے سے بچ جاؤں گا. آہستہ آہستہ میں, کیونکہ ڈر بھی لگتا ہے نا تکلیف میں, تو بہرحال اس نے کھایا. وہ کھانے کے بعد وہ بیٹھ کر سوچ رہا ہے, لیکن اندر وہ جو جلن تھی وہ جلن کم ہو گئی, جو کینسر کی جلن تھی وہ کم ہونے لگی. جہاں تک کہ تو وہ محسوس ہوتا گیا ہوتا گیا ہوتا, شام تک جلن کم ہو. اس نے کہا وہ تھوڑا سا خربوز رہ گیا وہ بھی کھاؤں گا, تو جا کر وہ بھی کھا لیا. وہ بھی کھا کر کے واپس آیا شام تک, تو اور ٹھیک ارادہ کر لیا خودکشی نہیں کروں گا. تین دن کے بعد پھر گیا حکیم صاحب کے پاس. حکیم صاحب کے پاس خواب دکھایا, ادھر دیکھا, کہنے لگے صاحب تم نے کوئی خربوزہ کھایا ہے؟ اس نے کہا جی. تو خدا کا فیصلہ ہے, میں کہاں لاتا سانپ اس کو خربوزہ کھلاتا, اس جھوٹا خربوزہ تمہیں کھلاتا اور پھر تم ٹھیک ہو جاتے, وہ تو میرے بس میں نہیں تھا, اس لیے میں نے کہا تھا دنیا میں تمہارا علاج کر. اس نے کہا جی میں نے تو ابھی کہا ہی نہیں میں نے کیا کھایا. کہ اللہ کا خربوزہ اور سانپ کا زہر ملا کر جب تمہیں کھلایا جائے گا تو تم ٹھیک ہو جاتے, تم نے کھایا ہے. حکم رضی خان کی سوائے ہاتھ میں لکھا ہے. چلیے صاحب وہ تو وہاں تھا, یہاں بکثرت پرانے بوڑھے ہمارے سنایا کرتے ہیں, کہتا کہ ڈاکٹر علی جان تھے یہاں, وہ کبھی بیمار کو دیکھ کر کہتا تھا اس کو یہ ہے, اور کبھی ہاتھ دیکھ کر کہتا تھا یہ ہے. ایک عورت گئی ہے, اس عورت کا بچہ سوکھ رہا تھا, تو سوکھ رہا تھا سوکھتے سوکھتے, وہ کہتے ہیں سمجھ میں آپ کو کیا. اس نے کہا جس وقت یہ دودھ پیتا ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر کے رکھتی ہے, اسے چھوڑ دو. وہ بچہ جو ہے بچے کو دودھ پیتے ہوئے کوئی عادت رہے گی یا وہ کسی چیز کو چھیڑتا رہے گا, تو وہ بچہ جو ہے وہ اس عورت کی انگلی پکڑتا تھا وہ اس کو. یہ عجوبے ہیں, لیکن عجوبوں کے پیچھے خدا کی طاقت کام کرتے ہیں, انسان کی طاقت نہیں. اسی طرح سے معجزہ, کرامت, کش, داسوں کے فیصلے, حکیموں کے عجوبے, ان سب کے پیچھے خدا کی طاقت کام کرتی ہے. اب جب ہم یہ کہتے ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا, تو جی ہاں ٹھیک ہے انسان سے نہیں ہو سکتا مگر خدا سے ہو سکتا ہے, اور کرتا خدا ہی ہے. اس لیے ان معجزات کا ان کا اسی لیے اصول بھی ہے, ایسے انسانوں کے سامنے معجزات و کرامتیں مت بیان کرو جو خط سے کہے گا یہ کبھی نہیں ہو سکتا, اس بیچارے کا حال ہی تباہ ہو جائے گا, اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا. حضرت نبی علیہ السلام ہم بھی ایسا کرتے تھے کہ کبھی کسی ایسے کام سے روک دیتے تھے جس کام کے روکنے کا اس کو نقصان ہونے والا ہے. مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا دوسرا نکاح کرنے کا, حضرت فاطمہ نکاح میں موجود ہے, دوسرا نکاح کرنے کا ارادہ کیا, اور وہ بھی ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ, اور ابو جہل کی بیٹی مسلمان ہو چکی تھی. حضرت علی نے ارادہ کیا, حضور نے سن لیا. حضرت نبی علیہ السلام مسجد میں آئے اور فرمایا دیکھو بھائی میں حلال کو حرام نہیں کروں گا, اللہ نے مردوں کے لیے حلال رکھا ہے چار بیویاں کر سکتے ہیں, یہ علی, یہ ابو طالب کا بیٹا علی یعنی میرا داماد, یہ دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے ضرور کرے, میری طرف سے انکار نہیں, مگر میری بیٹی فاطمہ کو پہلے طلاق دے دیں اس کے بعد دوسرا نکاح کریں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کے نکاح میں فاطمہ بھی رہے اور اللہ کے دشمن ابو جہل کی بیٹی بھی وہاں آ جائے. ٹھیک ہے صاحب, حضور نے کیوں یہ سختی کی, کیوں کی حضور نے, وجہ اس کی یہ تھی آگے چل کر اس کا نقصان حضرت علی کو ہونے والا تھا. وہ کیا نقصان؟ ظاہر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرتے وہ سوکن بن کر آئے گی, سوکن کا سوکن سے ٹکراؤ تقریباً لازم ہے. کبھی اگر حضرت فاطمہ ان سے کہتی آپ کے ابا جان کتنا ستایا ہے ہمیں, اور حضرت فاطمہ کہتی ایک دن خانہ کعبہ کے اندر تیرے ابا جان نے میرے ابا جان کو اس طرح کیا تھا, اس وقت میں گئی تھی بچانے کے لیے اور تیرے ابا جان نے مجھے تھپڑ مارا تھا, اور انسان کوئی بھی ہو باہر اپنے ابا جان کی برداشت نہیں کر پائے. اگر کسی کا باپ چور ہوگا وہ خود کہتا ہوگا چور, مگر جب ہم اس کو تانا دیں گے تو برداشت نہیں کرے گا, یہ انسان کی فطرت ہے. اس لیے حضور نے بھی منع فرمایا کسی کے والد کو برا بلا مت کہو, اس لیے کہ اس برے بلا کہنے سے اس آدمی کو تکلیف ہو جائے گی, اس کو تو کچھ نہیں ہوگا. لا تسبو اباہو, لا تسبو المیت, مردہ کو برا بلا مت کہو, اس لیے کہ مردہ کو برا بلا کہنے سے اس کے پیچھے رہنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے, تو آپ نے اس سے انبن مول لے دی اس کو برا بلا کہہ کر. تو جب کبھی اگر حضرت فاطمہ ایسا جملہ بول جاتی وہ وہاں سے حضرت فاطمہ سے لڑ جاتی, اور لڑ جانے کے بعد حضرت فاطمہ جب شکایت کرتی تو بیٹی کس کو شکایت کرتی ہے کہ اپنی ماں, مگر ماں تو تھی نہیں ان کی, اور کس کو شکایت کرتی ہے کہ اپنی بہن کو, مگر بہن بھی ان کی تھی نہیں کوئی, فاطمہ اکیلی ہے. لہذا لازمن وہ شکایت کہاں پہنچتی؟ ابا جان کے پاس. ابا جان ہے نبی علیہ السلام. جب نبی علیہ السلام کو شکایت پہنچ جاتی تو حضور کو اگر ناگواری آ گئی, غصہ اگر آ گیا تو غصہ کس پر آئے گا؟ حضرت علی پر. وہ غصہ جو ہے حضرت علی کو تباہ کر دے گا. چاہے حضور زبان سے کچھ کہیں یا نہ کہیں. اس لیے حضور نے فرمایا آپ یہ نہیں. علی نے کہا میں کرتا ہی نہیں, دوسرا نے کہا فاطمہ کو میں چھوڑوں گا, میں کروں گا ہی نہیں تب تک, دوسرا نے کہا جب تک دنیا میں فاطمہ ہے. غرض ایسے جملے بولنے سے بہت زیادہ احتیاط برتنی چاہیے جس کی وجہ سے آدمی کی ایمان کو خطرہ لاحق ہو جائے. آخر دعوانا
معراج کا جو واقعہ آپ نے بیان فرمایا, مہینہ اس معراج کا ہی جا رہا ہے, اس وجہ سے کہہ رہا ہے کہ سبحان اللہ جی اسرا اسرا جی اور معراج یہ دو چیزیں
الگ الگ,
اس بارے میں تھوڑا سا بیان فرمایا.
معراج کے معنی اصل میں ہے نیچے سے اوپر کی طرف چڑھنا, اور اسرا کا مطلب ہوتا ہے رات میں سفر کرنا. بہت بابرکت ہے وہ ذات جس ذات نے اپنے بندے کو رات کی تنہائی میں سفر کرایا. رات کی تنہائی میں سفر کرانے کو اسرا کہتے ہیں. تو بہت بابرکت ہے وہ ذات جو رات کے اندھیرے اور تنہائی میں اپنے بندے کو دیکھ کر کے گئی, تاکہ لوگ یہ کہہ نہ سکیں کہ جی اگر دن میں گئے ہوتے تو ہم دیکھتے کہاں سے جا رہے ہیں. اس لیے قرآن نے کہا رات کی تنہائی میں لمحوں کے اندر, تو رات کے اندھیرے اور لمحوں میں سفر کرانے کو اسرا کہتے ہیں.
کہتے ہیں کہ یہ
سیر اسی دیر
سیر سے مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریر سیر کرانا.
نہیں, سیر کے معنی مطلق چلنا, اس چلنے میں مقاصد الگ الگ ہوتے ہیں. اگر مقاصد ہیں تفریح تو وہ سفر حضور کا معراج کا نہیں ہے. یعنی کہ حضور کا سفر معراج سفر تفریح نہیں ہے.
اصل میں یہ ہے نا کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سال میں جو کہ سال تھا غم کا سال تھا, اس سال میں دو چیزیں جو ان پر گزری ہیں کہ ایک تو ان کی زوجہ جو گزر گئی,
خدیجہ کے وفات ہو گئی, اور حضرت ابو طالب
جو ہیں وہ بھی گزر گئے. اس وجہ سے غم کے اور نڑہال تھے کافی زیادہ, تو اس وجہ سے اللہ نے ان کی اس غم کو خوشی میں بدلنے کے لیے انہیں رات کی تاریکی میں اٹھا دیا اور سیر کرائی تھی. کیا
تفریح پھر بھی نہیں, تفریح سفر پھر بھی نہیں کر سکتے. تفریح سفر جب کہیں گے تفریح سفر تمہارا پکنک بن جائے گا.
وہی نا اصل میں,
نہیں تفریح سفر نہیں ہے, سفر تو وہی ہے. وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے چچا بھی دنیا سے نکل رہا ہے, آپ کی اہلیہ بھی گزر گئیں, آپ گمزدہ ہیں, تو اس گمزدگی کو دور کرنے کے لیے سفر کرایا ہو ممکن. لیکن یہ کہ ہم اس کو وہ مفہوم ذہن میں رکھ کر کے جب کہیں گے سفر تفریح, وہ صحیح تفریح نہیں کرتے.